فصل ولا بد ان يعلم انه اذا كان احدى مقدمتي القياس غير برهانيه بل كانت جدليه او خطابيه او شعريه او غيرها كان القياس ايضا غير برهاني وقد الكلام في القياس الجدلي ونظائره وبالجملة المؤلف من الراجح والمرجوح مرجوح. فصل اي هذا فصل یہ فصل ہے ولا بد ان يعلم یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں بھائی. سوال یہ پیدا ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ نے پیچھے قیاس کی پانچ قسمیں ذکر کی تھیں بھائی، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی. تو سوال پیدا ہوا کہ آپ نے تو پانچ قسمیں ذکر کی، حالانکہ قسمیں پانچ سے زیادہ ہیں. آپ نے ہمیں بتلایا قیاس برہانی وہ ہے جس کے مقدمات یقینی ہوں بھائی، کیا ہوں؟ یقینی. تو یعنی دونوں مقدمات جو ہیں وہ یا زیادہ جو ہیں وہ یقینی ہوں، تو قیاس دو یا دو سے زیادہ مقدمات سے مل کر بنے گا. تو یہ تو ایک ہی نوع کے ہوں تو وہ سارے اگر برہانی ہوں تو قیاس برہانی کہلائے گا، سارے جدلی ہوں تو قیاس کیا کہلائے گا؟ جدلی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمات مختلف قسم کے ہوں، ایک مقدمہ برہانی ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے جدلی ہو، یہ ایک برہانی ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے شعری ہو وغیرہ. تو مل جل کر اس طرح اور بھی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں، آپ نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ پانچ ہی قسم پر قیاس ہے یہ درست نہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی، خلاصہ جواب یہ کہ یہاں پر جو سب سے اعلیٰ درجے کا قیاس ہے وہ ہے برہانی، اس کے بعد درجہ بدرجہ، اس کے بعد درجہ ہے جدلی کا، اس کے بعد خطابی کا، اس کے بعد شعری کا، اور اس کے بعد سفسطی. تو جب بھی قیاس جن مقدمات سے مل کر مرکب ہوگا تو جو کچھ مقدمات فرض کریں اعلیٰ ہیں کچھ ادنا ہیں، تو وہ جو ادنا درجے والا ہوگا وہ قیاس کہلائے گا، اس کا نام یہ وہ رکھا جائے گا. مثلا ایک مقدمہ ہے برہانی اور ایک مقدمہ ہے جدلی، تو برہان اور جدل میں سے ادنا کون ہے؟ جدل. تو یہ قیاس جدلی کہلائے گا، یاد رکھیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوا کرتا تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی قیاس بھی جو ہے ادنا کے تابع ہوگا، اس کے نام سے اس کو موسوم کیا جائے گا. یہ یوں کہیں جو انہوں نے لفظ ذکر کیے، ایک راجح ہے ایک مرجوح. راجح وہ جو ترجیح پا جائے دوسرے پر بھائی، ایک طرف قیاس برہانی ہے دوسری طرف قیاس جدلی ہے، راجح کون سا ہے؟ قیاس برہانی راجح ہے، وہ ترجیح پا جاتا ہے اس پر. تو بس جب مقدمات کئی قسم کے ہوں، بعض مقدمات راجح ہوں بعض مرجوح ہوں، تو کس نام سے موسوم کیا جائے گا قیاس کو؟ مرجوح کے نام سے، یعنی جو ادنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا قسمیں پانچ ہی ہیں اور انہی میں قیاس بند ہے، اور جو باقی قسمیں بنیں گی مختلف قسم کے مقدمات سے بھی، تو راجح اور مرجوح میں سے کس نام سے اس کو موسوم کیا جائے گا؟ مرجوح کے نام سے اس قیاس کو موسوم کیا جائے گا بھائی، وہ نام اس کا رکھا جائے گا. اب دیکھیے کتاب پر. فصل ای ھذا فصل یہ فصل ہے، ولا بد ان یعلم اور ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ انہ اذا کان احدا مقدمتی القیاس، کہ جب قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک جو ہے غیر برہانیت، وہ غیر برہانی ہو، برہانی نہ ہو، بلکانت جدلیتن بلکہ جدلی ہو او خطابیتن یا خطابی ہو او شعریتن یا شعری ہو او غیرہا یا ان کے علاوہ ہو کان القیاس ایضا غیر برہانی تو قیاس بھی کیا ہوگا غیر برہانی ہوگا وکذا الکلام فی القیاس الجدلی و نظائره اور اسی طرح کلام ہے قیاس جدلی اور جو اس کے مشابہ ہیں ان میں بھی بھائی یعنی وہی کہ جو ادنا ہوگا وہ نام رکھا جائے گا جو ادنا وبالجملتی اور خلاصہ کلام یہ المؤلف من الراجح والمرجوح مرجوح کہ وہ قیاس جو مرکب ہو راجح اور مرجوح سے وہ کون سا قیاس ہوگا مرجوح وہ مرجوح ہوگا بھائی یعنی وہ ادنا درجے والے کے نام اس کا رکھا جائے گا وہا ہنا قد تم بحث الصناعات الخمس مصنف فرماتے ہیں یہاں پر پوری ہو گئی صناعات خمسہ کی بحث صناعات خمسہ یہ پانچ قیاس جو تھے بھائی ان کی بحث یہاں پر کیا ہوئی پوری ہو گئی وبہ تم مقاصد الفن اور اس پر پوری ہو گئے ما فن کے مقاصد بھائی بنوعی ہی ساتھ اپنی دونوں انواع کے عن الموصل الى التصور والموصل الى التصدیق یعنی وہ جو پہنچانے والا ہے تصور تک اور وہ جو پہنچانے والا ہے تصدیق بھائی آپ نے پڑھا تھا علم منطق کا موضوع کیا ہے تصور اور تصدیق اس حیثیت سے کہ وہ تصور کس تک پہنچائے مجهول تصور تک اور وہ تصدیق اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچائے مجهول تصدیق تک پہنچائے تو کہتے ہیں وہ ساری بحث یہاں پر فن کے مقاصد یہاں پر پورے ہو گئے اپنی دونوں قسموں کے ساتھ یعنی وہ تصور جو پہنچانے والا ہے تصور تک یعنی تصور مجهول تک اور وہ تصدیق جو پہنچانے والی ہے علت تصدیق کہاں تک مجهول تصدیق تک کانسیپٹ کی بحث پوری ہو گئی خاتمتن ای ہادی خاتمتن یہ کیا ہے خاتمہ اب آخر میں خاتمہ ذکر کر رہے ہیں کتاب کے آخر میں یاد رکھیے اس خاتمہ کے اندر تین ضروری چیزیں ذکر کریں گے کسی علم کے لیے ایک موضوع دوسرے مبادی اور تیسرے مسائل بھائی کسی علم کا موضوع اس علم کے مبادی ابتدائی باتیں مبادی کیا ہیں ابتدائی باتیں اور مسائل اس علم کے مسائل جن پر وہ علم مشتمل ہوتا ہے جن سے بحث کی جاتی ہے بھائی جن کو ذکر کیا جاتا ہے تو علم میں کتنی چیزیں آ گئیں تین چیزیں ضروری چیزیں یہاں وہ ذکر کریں گے علم سے متعلق موضوع مبادی اور مسائل بھائی تو وہ تین ذکر کرنے لگے ہیں بھائی آسان سی بحث ہے صرف اتنا بتلائیں گے آپ کو کہ یاد رکھیے کہ موضوع جو ہے وہ جس علم جس چیز کے عوارض کے بارے میں کسی علم سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جس چیز کے عوارض کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جیسے نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام علم نحو میں کس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے عوارض کے بارے میں کلمہ اور کلام پہ جو مختلف احوال پیش آتے ہیں کبھی مبنی ہوتا ہے کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور تو یہ مختلف حالتیں جو اس کو مختلف بات چیزیں جو اس کو لاحق ہوتی ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے علم نحو کے اندر بھائی تو یہ کلمہ اور کلام کیا ہیں علم نحو کا موضوع ہیں صورت سمجھ میں آگئی بھائی دیکھیے کہتے ہیں لکل علم ثلاث امور ہر علم کے لیے تین چیزیں ہیں ان تین چیزیں ہوتی ہیں احدہ الموضوع ان میں سے ایک موضوع ہے وہ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ ولواحقہ الذاتیہ اور وہ چیز ہے کہ بحث کی جائے کسی علم کے میں اس کے عوارض اور لواحق ذاتیہ کے بارے میں عوارض لواحق کا ایک معنی بھائی جو کسی چیز کو عوارض جو کسی چیز کے پیش آنے والی چیزیں ہیں اس موضوع کے ساتھ متعلقہ، اور ذاتیہ کہا، عوارض ذاتیہ جو اس کی ذات کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ملتی ہیں بھائی، جو چیزیں جو اس کی ذات، یوں کہیں اس کسی چیز کی ذات کے اعتبار سے اس کے ساتھ جو اوصاف اس کے ساتھ ملتے ہیں، جو اوصاف اس پر آتے ہیں، وہ عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی ذات کے اعتبار سے جو اس کے اوصاف ہیں. اور اس میں پھر تین چیزیں آئیں گی بھائی، تین چیزیں، یا تو وہ عوارض اس چیز کے ذات کے اعتبار سے ہوں گے، یا اس چیز کے جز کے اعتبار سے، یا کسی ایسی چیز کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوں گے جو اس چیز کی ماہیت سے تو خارج ہے لیکن اس چیز کے مساوی ہے. اس چیز کے عوارض ذاتیہ کن کو کہتے ہیں؟ وہ عوارض جو کسی شے کو لاحق ہوتے ہیں. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی. عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عوارض جو کسی شے کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ عوارض ذاتیہ وہ عوارض جو کسی شے کو اس کی ذات کے اعتبار سے عارض ہوتے ہیں. اور اس میں تین چیزیں داخل ہیں بھائی، یا تو وہ شے، وہ عوارض شے کو اس کی ذات کے اعتبار سے لاحق ہوں گے، یا اس کے کسی جز کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوں گے، یا کسی اور چیز کے واسطے سے اس کو لاحق ہیں. وہ اور چیز اس کے نہ ذات ہے نہ اس کا جز ہے، اس سے خارج ہے، لیکن اس کے مساوی ہے، اس کے برابر ہے. اس کے کیا ہے؟ تو عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عوارض جو کسی شے کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے، یا اس کے کسی جز کے اعتبار سے، یا کسی اور شے کے واسطے سے جو اس شے کے مساوی ہو، برابر ہو گئی. مثلا دیکھیں، مثال سے بات واضح ہوگی. جیسے تعجب بھائی، تعجب، انسان کو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کسی چیز کو دیکھ کر بھائی، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. تو یہ تعجب انسان کا کو انسان ہونے کی اس کی ذات کی حیثیت سے بغیر واسطے کے لاحق ہوتا ہے. تو یہ عوارض ذاتیہ میں سے ہوا. کس میں سے ہوا؟ تعجب انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے عارض ہوتا ہے، اور جانوروں کو تعجب عارض نہیں ہوتا بھائی. تو یہ انسان کا خاصہ ہے بھائی. تو تعجب انسان کو کیوں عارض ہوتا ہے؟ اس کی ذات کی اعتبار سے بھائی، اس کی وہ انسان ہے. اچھا، دوسری تو یہ دیکھو، یہ کیسا عارض ہے جو کسی شے کو عارض ہوا اس کی ذات کے اعتبار سے، اور کبھی کوئی شے عارض ہوتی کہ کسی جز کے اعتبار سے. مثلا دیکھیے، حرکت بل ارادہ، اپنے ارادے سے حرکت کرنا، انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ بھی اس کی صفت ہے، لیکن یہ صفت اس کو کیوں عارض ہے؟ حیوان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہر حیوان کیا ہے؟ متحرک بل ارادہ ہے. تو یہ جو حرکت بل ارادہ انسان کو عارض ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ حیوان ہونے کی وجہ سے. اور حیوان انسان کا جز ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، ایک جز حیوان ہے، ایک جز ناطق. تو یہ ایک جز کے اعتبار سے یہ عارض لاحق ہوا انسان کو. تو یہ بھی کس میں سے؟ عوارض ذاتیہ میں. تو عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی شے کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے، یا اس کے کسی ذات کے اعتبار سے جیسے تعجب، اور کسی جز کے اعتبار سے جیسے حرکت بل ارادہ، اور تیسرے کیا تھا؟ جو کسی امر خارجی کے واسطے سے کسی شے کو لاحق ہو، لیکن وہ امر خارجی کیا ہو؟ اس شے کے مساوی ہو، اس کے برابر ہو. جیسے زحق بھائی، ہنسی، ہنسنا، ہنسنا انسان کو لاحق ہوتا ہے تعجب کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ انسان یہ ہنستا کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ کوئی وہ چیز دیکھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تعجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے جسے اس کی وجہ سے اس کو تعجب ہوتا ہے، اور اس تعجب کی وجہ سے پھر اسے ہنسی آ جاتی ہے، اسے زہق لاحق ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ زہق کیوں ہوتا ہے؟ تعجب. کوئی آپ انوکھی بات، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جبھی ہنسی آتی ہے نا، بلا وجہ تو نہیں آتی. تو وہ یہ دراصل انسان کو اولاً ایک چیز دیکھی، ایک انوکھی سی عجیب سی بات دیکھی، اسے تعجب لاحق ہوا، اور تعجب کی وجہ سے پھر کیا آ گئی؟ ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ جو زہق انسان کو لاحق ہے تعجب کی وجہ سے ہے، اور تعجب یہ انسان کے مساوی ہے، کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ متعجب ہے، غیر انسان متعجب نہیں. تو متعجب یہ صرف کس پر صادق آتا ہے؟ انسان پر. جن 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 پر انسان کا لفظ صادق آتا ہے انہی پر متعجب کا لفظ بھی ساتھ. یہ دونوں برابر ہوئے، مساوی ہوئے بھائی. کسی جانور اور پر متعجب کا لفظ صادق نہیں، تو متعجب کا لفظ مساوی ہوا انسان کے. تو دیکھیے یہاں زہق لاحق ہوا انسان کو، کس کی وجہ سے؟ ایک امر مساوی کی وجہ سے، اور وہ امر مساوی کیا ہے؟ تعجب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا عوارض ذاتیہ کن کو کہتے ہیں؟ وہ امور جو کسی شے کو لاحق ہوتے ہیں اس شے کی ذات کی وجہ سے، یا اس کے جز کی وجہ سے، یا کسی امر خارجی کی وجہ سے جو اس شے کے مساوی ہو بھائی. تو یہ ہیں عوارض ذاتیہ. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے، وَهُوَ مَا يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِهِ وَلَوَاحِقِهِ الذَّاتِيَّةِ، اور وہ چیز ہے کہ بحث کی جائے علم کے اندر اس شے کے عوارض اور لواحق ذاتیہ سے. میں نے بتلایا عوارض لواحق کا ایک معنی کا بدن الانسانی لعلم الطب، جیسے انسانی بدن ہے علم طب کے لیے. علم طب بھائی اس کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسانی. والکلمتی والکلام لعلم النحوی، اور جیسے کلمہ اور کلام ہے علم نحو کے لیے یہ موضوع ہیں. والمقدار المتصل لعلم الہندستی، اور جیسے مقدار متصل ہے علم ہندسہ کے لیے بھائی. مقدار متصل، مقدار متصل بھائی ایک ہے مقدار منفصل، ایک ہے مقدار متصل. مقدار منفصل یہ جو چیزیں ہم گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ، یہ کیا ہے؟ مقدار منفصل. مثلا بھائی آپ جانور گن رہے ہیں، ایک بکری دو تین چار، اور ہر بکری کا جسم دوسرے بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ. تو یہ کیا ہے؟ مقدار منفصل. اور ایک ہے مقدار متصل جس میں پیمائش وغیرہ اور یہ چیزیں آ گئیں. دیکھیے آپ کپڑے کی پیمائش کرتے ہیں، ایک گز دو گز تین گز چار گز، جہاں ایک گز کے پہلے گز کی انتہا ہو رہی ہے بعین ہی اسی مقام سے دوسرے گز کی ابتدا ہو رہی ہے، تو دونوں جز کیا آپس میں ملے ہوئے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے میں نے بتلایا تھا کہ جسم کی طرف کو سطح کہتے ہیں. جسم کی طرف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا یہ اوپر والا حصہ کیا کہلائے گا؟ سطح. اور اس سطح کی ایک جانب جو ہے وہ خط کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ خط. اور خط کا ایک کنارہ جو ہے وہ نقطہ کہلاتا ہے. اور تو جسم جو ہے اس کی تقسیم ہو سکتی ہے لمبائی میں بھی، چوڑائی میں بھی، اونچائی میں بھی. لمبائی چوڑائی اور اونچائی میں، جبکہ سطح، سطح کی تو اونچائی ہوتی نہیں. لمبائی اور چوڑائی میں تو اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اونچائی میں اس کی تقسیم نہیں، کیونکہ یہ اوپر والا صرف حصہ ہے، اس کی موٹائی ہے ہی نہیں بھائی، تقسیم کیسے ہو؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کی لمبائی، سطح کی تقسیم لمبائی اور چوڑائی میں تو ہو سکتی ہے لیکن موٹائی میں، اونچائی میں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سطح کی طرف کو کہتے ہیں خط. خط وہ ہے جس کی تقسیم لمبائی میں تو ہو سکتی ہے، چوڑائی میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ چوڑائی اس کی ہے ہی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چوڑائی میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اونچائی میں بھی تقسیم نہیں. اور پھر خط کی ایک جانب کو نقطہ کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ نقطہ. تو نقطے کی تقسیم نہ لمبائی میں ہو سکتی ہے، نہ چوڑائی میں، نہ اونچائی میں. نہ اس کی اونچائی ہے، نہ چوڑائی ہے، اور نہ لمبائی ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ نقطہ نہیں جو آپ قلم سے لگاتے ہیں, یہ نقطہ ہے فرضی نقطہ بھائی, جس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی, اتنا ادنا جز ہے وہ بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور تو دیکھیے یہ جسم کی طرف کو کیا کہتے ہیں, سطح. بہت سی سطحیں ملیں گی اوپر نیچے تو جسم بن جائے گا, موٹا ہو جائے گا. ایک سطح کی موٹائی تو نہیں ہے, لمبائی اور چوڑائی تو ہے, لیکن دو سطحیں تین چار پانچ چھ بہت ساری ملیں گی تو کیا بن جائے گا, جسم, موٹائی آ جائے گی. اچھا خط کس کو کہتے تھے؟ سطح کے کنارے کو, تو اس کے کنارے کو, اس کی طرف کو. اب بہت سے خطوط آپس میں ملیں گے, صرف پہلے لمبائی تھی, اب بہت سے ملے تو چوڑائی بھی آ گئی, سطح بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ سطح. اور خط کی طرف کو کیا کہتے تھے؟ نقطہ. اس کی تقسیم لمبائی چوڑائی اونچائی کسی میں نہیں ہو سکتی, لیکن بہت سے نقطے ایک ساتھ ایک ترتیب سے آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خط بن جائے گا, اب لمبائی میں تقسیم ہو سکے گی. تو نقطے بہت سے ملیں گے تو کیا بنے گا؟ خط. بہت سے خط ملیں گے تو کیا بنے گی؟ سطح. بہت سی سطحیں ملیں گی تو کیا بنے گا؟ جسم. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مقدار متصل ہیں بھائی. تو علم ہنسا کا موضوع ہے, والمقدار المتصل لعلم الہنسۃ, اور مقدار متصل جو ہے وہ موضوع ہے علم ہندسا کے لیے, یعنی حساب کے لیے. والمعلوم التصوری والمعلوم التصدیقی لصناعتی ہاذہ, اور جیسے کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی وہ موضوع ہیں, لصناعتی میرے اس, لصناعتی یا متکلم کی ہے, ہاذہ میرے اس فن کے لیے. مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اس فن, یعنی یہ جو میرا فن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت, یعنی علم منطق, اس کے لیے موضوع کیا ہے؟ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی. یعنی معلوم تصور کہاں تک پہنچاتا ہے؟ مجہول تصور تک. اور معلوم تصدیق کہاں تک پہنچاتی ہے؟ مجہول. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ, اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے, أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ وَلَا يُبْحَثُ. جی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کسی علم کا جو موضوع ہوا کرتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اس علم میں بحث نہیں ہوتی, بلکہ ابھی جیسے بیان ہوا عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی. کس سے بحث ہوگی؟ عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی, اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بحث نہیں ہوگی. حقیقت اور یہ کس چیز سے بنا ہے, کس طرح بنا ہے, یہ بحث نہیں کی جائے گی بھائی. جیسے نحوی جو ہے, نحوی وہ کلمہ اور کلام سے بحث کرتا ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے, رفع پڑھنا ہے, نصب پڑھنا ہے, جر پڑھنا ہے, کیا عمل کرے گا, کس طرح کرے گا, یہ چیزیں تو وہ بحث کرے گا, لیکن یہ کیسے بنا, کیا تھا اصل میں, صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ حقیقت اور ماہیت سے بحث کرنا یہ اس کا مقصد نہیں ہے. ہاں طبعاً کبھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے نحوی, کیا کرے گا, طبعاً یہ چیزیں بھی باتوں کا ذکر کرتا ہے, لیکن یہ اس علم کا موضوع نہیں ہے. ویسے بات چل رہی ہوتی ہے اس کے طبعاً وہ کیا کر دیتا ہے, اسی کے تحت میں وہ کچھ کبھی ذکر کر دیتا ہے, لیکن یہ دراصل اس کا موضوع نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام کی حقیقت نہیں, اس کے پیچھے وہ نہیں پڑے گا, بلکہ وہ ان کے عوارض ہی کو بیان کرے گا بھائی. تو کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, وہ کس چیز سے بنا ہے, یہ اس علم میں اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی, بلکہ کس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے, اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں. لہذا طبیب جو ہے, طبیب وہ انسانی بدن کس سے بنا ہے, کس طرح بنا ہے, ان چیزوں کی بحث نہیں کرے گا, بلکہ اس کے عوارض سے بحث کرے گا بھائی, کن چیزوں سے اس کو نفع ہوتا ہے, کس سے نقصان ہوتا ہے, کس سے بیماری آتی ہے, کس سے بیماری ختم ہوتی ہے, یہ چیزیں ان کے بارے میں وہ کیا کرے گا, بحث کرے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں. اور اگر کبھی کہیں وہ حقیقت اور ماہیت کی بحث لے بھی آئے, وہ طبعاً لے کر آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے، اَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ، کہ بحث نہیں کرتا موضوع کے وجود سے، وَلَا يَبْحَثُ عَنْ مَاهِيَتِهِ، اور نہ اس موضوع کی ماہیت سے بحث کرتا ہے، فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ، اس علم کے اندر جو اس کا موضوع ہے، فَلَا أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ، بحث نہیں کی جاتی بھائی، پیچھے کیا آیا، يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لا يبحث، یہ مجبور پڑھیے بھائی، لا يبحث عن وجود الموضوع، بحث نہیں کی جاتی موضوع کے وجود کے بارے میں، ولا يبحث عن ماہیتہ، اور نہ اس موضوع کی ماہیت کے بارے میں، فی العلم الذي هو موضوع له، اس علم کے اندر جس کا وہ موضوع ہے، فلا يبحث الطبيب عن بدن الانسانی، بس طبیب جو ہے وہ بحث نہیں کرتا انسانی بدن کے بارے میں، من حيث انه موجود او جسم او حیوان ناطق، اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے یا جسم ہے یا حیوان ہے، اس حیثیت سے وہ بحث نہیں کرے گا، ہاں کیا چیز اس کو نفع دیتی ہے اور کیا چیز اس کو نقصان، اس اعتبار سے بحث کرے گا، ولن نحوی عن حقیقت الکلمۃ والکلام، اور نحوی بحث کرے گا حقیقت کلمہ اور حقیقت کلام کے بارے میں، وہ ان کے عوارض کے بارے میں تو بحث کرے گا، ان کی حقیقت کے بارے میں بحث نہیں کرے گا، ومن سما، اور اسی وجہ سے، یاد رکھیے سما اس میں اشارہ ہے، ایک ہے سما ایک ہے سما، سما تو ہے حرف حذف بھائی، اور سما کیا ہے اس میں اشارہ ہے ذالکہ کی طرح، ومن سما، اور اسی وجہ سے، لما کان موضوع العلم الطبعی الجسم المطلق، جب علم طبعی کا موضوع جسم مطلق ہے، علم طبعی بھائی یہ طبعیات، یہ ایک علم ہے فلسفے کی ایک قسم ہے بھائی، علم طبعیات کیا ہے، فلسفے کی ایک قسم، اب علم طبعی جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، الجسم المطلق، جس میں مطلق ہے، وکان صاحب هذا الفن يريد مباحث الهيوله والصوره في الطبعيات، جی کہتے ہیں بھائی دیکھیے ہم نے آپ کو بات بتلا دی کہ جو بھی کسی علم کا موضوع ہوتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس کے عوارض کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اسی طرح علم طبعیات ہے بھائی، فلسفہ کی ایک قسم، علم طبعی بھی کہتے ہیں اس کو، علم طبعی جو ہے اس کا موضوع جسم مطلق ہے، اس کا موضوع کیا ہے، جسم مطلق، اور جسم مطلق بنا ہے حیولہ اور صورت سے، کس سے، جسم مطلق کوئی بھی جسم ہو وہ کس سے مرکب ہوتا ہے، حیولہ اور صورت، حیولہ تو ہوتا ہے اس کا مادہ اور صورت اس کی جو صورت ہوتی ہے، مادے کے ساتھ ساتھ صورت چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی، دیکھیے یہی آپ کے سامنے کتاب، یہ بھی ایک مادے سے بنی ہے، چیزوں سے بنی ہے، لیکن اس کی یہ صورت ہے اس لیے آپ اس کو کتاب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کتاب، اور صورت ہوتی تو آپ اس کو کتاب نہ کہتے، مثلا یہ سارا ہی گتا ہوتا، آپ کے آپ اس کو گتا کہتے کتاب نہ کہتے، تو دیکھو صورت بدلنے سے بھی نام کیا ہے، بدلتا ہے، تو کوئی جسم جو ہے وہ اس میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک اس کی صورت ہوتی ہے، تو دیکھیے حیولہ اور صورت، حیولہ کسے کہتے ہیں، مادہ، تو حیولہ اور صورت سے سے تو وہ جسم بنا ہے، یہ تو اس کی حقیقت اور ماہیت ہے، کیا ہے حقیقت اور ماہیت، تو علم طبعیات والے کو اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے حیولہ اور صورت سے، کیونکہ یہ حقیقت اور ماہیت کی بات آ گئی، لیکن وہ ان کو ذکر کرتا ہے اپنی بحثوں کے اندر، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس طرح آپ حقیقت اور ماہیت کو ذکر کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے علم کا موضوع نہیں، یہ تو ہاں آپ کے علم کا موضوع، آپ تو عوارض یعنی موضوع کی حقیقت اور ماہیت سے آپ کس طرح بحث کر رہے ہیں، تو پھر آگے بتلائیں گے کہ پھر وہ عذر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں طبعاً ان کی بحث لے کر آیا ہوں، اصل مقصود یہ نہیں ہے، مطلوب یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن مطلوب کے سمجھنے کے لیے ان کا سمجھنا ضروری، اس لیے ان کو بھی میں کیا کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں ان کے تابع ہو کر، بھائی صورت سمجھ میں بات سمجھ میں آئی بھائی، جیسے نحوی جو ہے شروع میں ہی ذکر کرتا ہے کلمہ کی تعریف ذکر کرتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے بھائی، آپ کلمہ کی تعریف کیوں ذکر کر رہے ہیں، کلمہ کی تعریف کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہاں رفع پڑھنا ہے، کہاں نصب پڑھنا ہے، کہاں جر پڑھنا ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد تعریفات شروع کر دیتے ہیں، وجہ یہ کہ بھئی کلمہ سمجھ میں آئے گا تو آگے یہ باقی باتیں بھی کیا ہوں گی آپ کو. تو یہ اس کے حقیقت اور ماہیت ہم تب عن بیان کر رہے ہیں اس کے تاکہ مقصود کا سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وَمِن سَمَّ، اور اسی وجہ سے لما کان موضوع علم طبعی الجسم المطلقہ، جب علم طبعی کا موضوع جسم مطلق ہے، وَقَانَ صَاحِبُ هَذَا الْفَنِّ، اور اس علم والا جو ہے، اس فن والا جو ہے، يُورِدُ مَبَاحِثَ الْحَيُولَ وَالصُّورَةَ، حیولہ و صورتی، وہ لے کر آتا ہے حیولہ اور صورت کی بحثیں، فی طبعیاتی، کس کے اندر؟ علم طبعیات میں. اشکلا علیہ، تو اس پر یہ اشکال کیا گیا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان الحیولہ و صورت من اجزاء الجسم، کہ حیولہ اور صورت تو جسم کے اجزاء میں سے ہیں، و مقوماتہ، اور اس کے مقومات میں سے ہیں، یعنی اس کو بنانے والے ہیں، اس کے مادہ ہیں. فکیف یورید ہذہ المباحث فی التبعیات، تو کیسے وہ لے کر آتا ہے ان بحثوں کو تبعیات میں. واعتذر من قبلہ، اور عذر پیش کیا جاتا ہے، من قبلہ اس کی جانب سے، کہ ان ہذا المباحث استرادیت، ان کی یہ بحثیں جو ہیں تبعا ہیں. بھائی یہ بحثیں کیا ہیں؟ استرادیہ کا کیا معنی؟ تبعا ہیں بھائی، یعنی مقصود کے تابع ہیں، مقصود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسے تابعان، اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. وسانیہا مبادیہی، مبادیتن ہے آپ کی کتابوں میں بھائی، مبادیہی بھائی ہا ہونی چاہیے بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. اوپر بتلایا تھا ہر علم کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک موضوع ہے، دوسرا کیا تھا؟ مبادی. اب ان کا ذکر آیا، کہتے ہیں وسانی ہا مبادی ہی، اور ان تین میں سے دوسرا جو ہے وہ مبادی ہیں. میں نے بتلایا مبادی سے کیا مراد ہیں، ابتدائی کچھ باتیں، ابتدائی کچھ، جو بھی علم آپ پڑھنے لگتے ہیں شروع میں مصنف ایک مقدمہ لے کر آتا ہے. کیا لے کر آتا ہے؟ مقدمہ. اس کے بعد پھر اصل باتیں شروع کرتا ہے، تو مقدمے کے اندر وہ کچھ چیزیں ذکر کرتا ہے، ان کے سمجھنے سے آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ جو چیزیں ذکر کرتا ہے مقدمے میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبادی کہتے ہیں، ابتدائی باتیں. تو کہتے ہیں وہ مبادی ما یبتنی علیہ المسائل، مبادی وہ ہیں جن پر مسائل کی بنیاد ہو. وہی اما تصوریت، پھر یاد رکھیے یہ مبادی تصوری بھی ہو سکتے ہیں، تصدیقی بھی. کیا ہو سکتے ہیں؟ تصوری بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقی. تصوری کے اندر تعریفات آئیں گی. کیا آئیں گی؟ تعریفات آئیں گی، جیسے کلمہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کر دی، اسم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر دی، فعل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف. حالانکہ یہ علم نحو کے اندر ان کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو مقاصد میں سے نہیں ہے بھائی، لیکن پھر بھی آپ کو کلمے کا پتہ ہوگا، اسم کا پتہ ہوگا، فعل کا پتہ ہوگا، حرف کا پتہ ہوگا، تو پھر ہی آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہوگا. تو یہ تو تعریفات ہیں، یہ تصورات ہیں. الکلمہ، تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ آگے کلمے کی تعریف آ رہی ہے، کیا تعریف ہے؟ الکلمہ تو جی لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ ایک چیز کی تعریف ہو رہی ہے، ایک چیز بیان ہو رہی ہے، کیا؟ کلمہ. تو یہ تصورات ہیں، کیا ہیں؟ تصورات ہیں. تو یہ تعریفات کس قبیل سے ہیں؟ تصورات. ان کے ذریعے ایک چیز کی وضاحت کی جاتی ہے بھائی، ایک چیز کی وضاحت کی جاتی ہے. تو یہ مبادی تصورات بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقات. تصورات میں تعریفات آ گئیں، اور تصدیقات کے اندر وہ مقدمات آ گئے قیاس کے. قیاس کے مقدمات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھائی؟ قیاس کے مقدمات ہوتے ہیں، پھر ان سے نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ مقدمات کیا ہوا کرتے ہیں؟ قضیہ اور جملہ ہوا کرتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا وہ مبادی تصور کی قبیل سے بھی ہو سکتے ہیں، اور تصدیق تصور کے قبیل سے ہو تو تعریفات اس میں، اور تصدیق کے قبیل سے ہیں تو جو آگے اس مقا جو قیاسات ہیں ان کے مقدمات وغیرہ بھائی. تو کہتے ہیں مبادی وہ ہیں ما یبتنی علیہ المسائل جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے, وہی اما تصوریت اور یہ یا تو تصوری ہوں گے, اے حدود تورد لموضوع الصناعت, حدود حد ان کی جمع ہے تعریف کو کہتے ہیں, اے حدود تورد لموضوع الصناعت وہ تعریفات جن کو لایا جاتا ہے اس فن کے موضوع کے لیے, وہ اجزائی اور اس کے اس فن کے اجزاء کے لیے, و جزئیات ہی اور اس کی جزئیات کے لیے, و اعراض ہی ذاتیہ اور اس کے اعراض ذاتیہ کے لیے, جو بھی تعریفات لائی جاتی ہیں وہ تصوریاں ہیں, اور تصدیقیت اور یا وہ مبادی کیا ہوں گے تصدیقیہ ہوں گے, وہی المقدمات التي تؤلف منها قياساته اور یہ وہ مقدمات ہیں, تو الف منها کے جن سے مرکب ہوتے ہیں قیاساته اس علم کے قیاسات. پھر یہ قیاسات جو ہیں یاد رکھیے, اما بدیہیت یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے, کیا ہوں گے بدیہی ہوں گے یا نظری, یاد رکھیے اگر یہ قیاسات کے جو مقدمات ہیں یا یہ بدیہی ہوں گے یا نظری, اگر یہ بدیہی ہوں تو ان کو کہتے ہیں اصول متعارفہ, کیا کہتے ہیں اصول متعارفہ, کون سے قیاسات کون سے مقدمات جو بدیہی ہوں, اور اگر وہ نظری ہیں یعنی جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یاد رکھیے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, وہ اصول موضوعہ بھی ہو سکتے ہیں اور اصول مصادرہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ قیاس کے مقدمات بھائی وہ جو تصدیقات میں اس کی قبیل سے ہیں وہ یا تو بدیہی ہوں گے وہ مقدمات یا نظری, بدیہی ہوں گے تو کیا کہلائیں گے اصول متعارفہ, بدیہی ہوں گے فوراً پتہ چل گیا بھائی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اور یا ان میں کیا کرنا پڑے گا غور و فکر, اور اگر غور و فکر کرے بعد ان کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ دو قسم پر ہوں گے, یا وہ اصول موضوعہ ہوں گے یا اصول مصادرہ. دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں اما بدیہیت یہ مقدمات یا تو بدیہی ہوں گے, ویسمى العلوم المتعارفة اور ان کو کیا کہتے ہیں علوم متعارفہ یا اصول متعارفہ کہہ لیں, او غیر بدیہیت یا وہ مقدمات کیا ہوں گے غیر بدیہی ہوں گے, بل نظریت مسلمت بلکہ نظری ہوں گے, مسلمت تسلیم شدہ ہوں گے, ایسے نظری ہوں گے جو یاد رکھیے تسلیم شدہ جن کو مان لیا جائے کہ ہاں ایسا ہی ہے. یہ ماننا دو قسم پر ہو سکتا ہے, یا تو بتلانے والے پر حسن ظن کرتے ہوئے, جب یہ بتلا رہا ہے تو بات اسی طرح ہوگی, جب یہ بتلا رہے ہیں تو بات اسی طرح ہوگی, آپ نے اس کہنے والے اور بتلانے والے کے بارے میں اچھا گمان کیا کہ یہ جب کہہ رہے ہیں یہ تو غلط بات کرتے نہیں, یہ تو ہمیشہ کس طرح کی بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں, جب یہ بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہوگی, چنانچہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تو یہ بات تسلیم شدہ ہو گئی. لیکن کس وجہ سے تسلیم کی آپ نے, حسن ظن اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے, اور بعض اوقات دل میں شک اور انکار ہوتا ہے لیکن پھر بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے شک اور انکار, تو پہلی صورت میں تو شک اور انکار تھا ہی نہیں, اچھا گمان کیا اور بات تسلیم کر لی, اور کبھی کیا ہوتا ہے شک اور تو شک اور انکار کے بعد اگر تسلیم کیا جائے تو یہ اصول مصادرہ ہیں, اور اگر اچھا گمان کرتے ہوئے ان کو مان لیا گیا تو یہ اصول موضوعہ ہیں بھائی. یوں کہیں آسان لفظوں میں اصول موضوعہ وہ ہیں جو دونوں کے نزدیک ساتھ مسلم ہوں, بتلانے والا بھی اور سننے والا بھی, اور اصول مصادرہ وہ ہیں جو بتلانے والے کے نزدیک تو ثابت شدہ, سننے والے کے نزدیک ثابت شدہ نہیں, اس کے ذہن میں شک اور انکار ہے, تسلیم کر رہا ہے لیکن ذہن میں شک اور انکار ہے. تو کہتے ہیں یا تو وہ قیاسات بدیہی ہوں گے ان کو علوم متعارفہ کہتے ہیں, یا غیر بدیہی بلکہ نظری ہوں گے, پھر وہ نظری مسلمہ ہوں گے یعنی تسلیم شدہ, فَإِنْ كَانَتْ تَسْلِيمُ عَلَى سَبِيلِ حُسْنِ الظَّنِّ، اگر یہ تسلیم کرنا جو ہے حسن ظن کے طریقے پر ہو، مِمَّنْ من اس شخص کی طرف سے، اَلْقَاهُ إِلَيْهِ جس نے اس کی طرف اسے ڈالا ہے، جس شخص نے اسے اس کی طرف یعنی جس نے وہ بات اس پر پیش کیا اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے آپ نے اس کی بات کو تسلیم کر دیا، تو تسمى اصولا موضوعات، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصول موضوعہ کہتے ہیں. فَإِن كَانَتْ تَسْلِيمُ مَعَ الِاسْتِنْكَارِ، اور اگر تسلیم کرنا استنکار کے ساتھ ہو یعنی انکار یعنی شک اور شبے کے ساتھ ہو، یسمى مصادرتن، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصادرہ. وَالثَّالِثُ هَلْ مَسَائِلُ، اور ان تین میں سے تیسری چیز مسائل ہیں. بتایا تھا کسی علم کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ تین، موضوع، مبادی اور مسائل. اب ان کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والمسائل وہی اللتی اشتمل علم علیہا، اور یہ وہ ہیں جن پر علم مشتمل ہوتا ہے. ویحاول اثباتها بالدلیل، اور یحاول یحاول کے معنی ارادہ کرنے کے، ویحاول اثباتها، اور ارادہ کیا جاتا ہے ان کو ثابت کرنے کا، بالدلیل کس کے ذریعے؟ دلیل کے ذریعے، دلیل کے ساتھ ان کو ثابت کرنے کا ارادہ. تو مسائل جو ہیں وہ علم جن پر علم مشتمل ہوتا ہے، موضوع جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، مبادی اس علم کی ابتدائی باتیں، وہ تصورات بھی ہو سکتے ہیں تصدیقات بھی ہو سکتے ہیں، اور مسائل وہ جن پر علم مشتمل ہوا کرتا ہے اور وہ جن کو دلیل کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے علم کے مسائل. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ یہ معنی ہے کہ جن پر علم مشتمل ہوتا ہے، وَيُحَاوَلُ إِثْبَاتُهَا بِالدَّلِيلِ، اور دلیل کے ذریعے ان کو ثابت کرنے کا، جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے علم کے اندر، دلیل کے ذریعے ان کو ثابت کیا جاتا ہے وہ باتیں وغیرہ، وہ اس علم کے مسائل ہیں. بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.